الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، پچھلی مرتبہ قربانی کی عبادت کے حوالے سے جو حکم اللہ نے قرآن مجید میں دیا ہے یا حدیث مبارکہ میں آیا ہے اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ اس عبادت کی روح کیا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں قربانی کا حکم دیا، قربانی کے حکم پر عمل کی صورت بتائی۔ یہ قربانی ہو سکتی ہے صرف اسی صورت میں کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں مویشیوں میں سے کوئی جانور پیش کیا جائے، ذبح کیا جائے۔ اور اسی صورت کی پھر آیت نمبر 37 میں اللہ نے قربانی کی روح بیان فرمائی۔ ارشاد باری تعالی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالی کو ہرگز نہیں پہنچتا ان قربانیوں کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون۔ ودا کی ینالہ التقوی منکم، اس اللہ تعالی کو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے، یعنی گویا قربانی اسی کی قبول ہوتی ہے کہ جس کی قربانی کے ساتھ اس کا تقوی بھی ہو۔ یہی مضمون ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں بھی وارد ہوا، حضرت حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر ہوا۔ فرمایا، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی، ان کے سامنے آدم علیہ السلام کی دو بیٹوں کا واقعہ تلاوت کیجیے، ایک مقصد کے تحت، ایک سبق آموزی کے لیے، ایک نصیحت کے لیے۔ اس قربا قربانن، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، آسمان سے آگ آئی اور اس نے ایک کی قربانی کو جلا دیا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی، جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی قابیل، اس کو غصہ آ گیا، تیش آ گیا، اور اس نے غصے میں حضرت حابیل سے کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ میں ضرور تجھے مار دوں گا۔ اس کو حسد ہوا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی، میری قبول نہیں ہوئی۔ حضرت حابیل نے بڑا پیارا جواب دیا، جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں محفوظ کر لیا، کہ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول فرماتا، بجائے میری طرف دیکھنے کے اپنی طرف دیکھو، اپنے گربان میں جھانکو۔ اگر واقعی تمہاری قربانی کے ساتھ تقوی ہوتا تو تمہاری قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا۔ تو قربانی کا ظاہر تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم کو جانور ذبح کریں، لیکن اس کی روح کیا ہے؟ تقوی۔ اب تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ تقوی کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تقوی ایک باطنی احساس اور کیفیت کا نام ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ یہ احساس کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے ہر فعل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کو پتا ہے کہ اس فعل کے حوالے سے میری نیت کیا ہے، میرے ارادے کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے اور میں یہ کیا کام کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ کے علم ہے۔ تو جس کے دل میں یہ تقویٰ ہوتا ہے، اب اس کے عمل میں کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ ہے اخلاص نیت، کہ انسان پھر ہر کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی نے قربانی پیش کی اور اس کی نیت دکھاوے کی ہے یا اس کی نیت صرف گوشت کھانے کی ہے، تو اللہ کیا یہ قربانی قبول نہیں ہوگی؟ دکھاوے کا ہر عمل اس کا ثواب کیا ملے گا؟ بلکہ الٹا وہ شرک ہے، بدترین عمل ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من صلى یرائی فقط اشرکا، من صام یرائی فقط اشرکا، من تصدق یرائی فقط اشرکا۔ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی شرک کیا، اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا، اس نے کسی اور کے لیے کیا۔ تو جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا کسی اور کے لیے کیا، شرک کیا۔ جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو اگر قربانی میں خدا نہ خواستہ دکھاوا ہے، بڑے سے بڑا جانور انسان لے کر آیا ہے اور مقصود یہ ہے کہ لوگ دیکھ کر تعریف کریں کہ انہوں نے بہت بڑا جانور کیا، گلی میں اس کو باندھا ہوا ہے، اس کے آگے پیچھے ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کی اس کے اوپر نظر پڑے، تو خدا نہ خواستہ اگر فساد نیت ہے تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کا باطنی مظہر یہ ہے کہ ہر کام خالص اللہ کی نیت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر سات آدمی مل کر کسی گائے کی قربانی کر رہے ہیں، ان میں سے چھ کی نیت تو ہے خالص دینی، وہ قربانی کے طور پر حصہ لے رہے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ عقیقے کے طور پر حصہ لے رہے ہیں، تو دونوں کیے جا سکتے ہیں، عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے اس جانور میں، قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ اور کسی کی نیت محض صرف گوشت کھانا ہے، اس کی نیت قربانی کی نہیں، تو اگر ایسا جانور ذبح کیا کہ جس میں ایک کی نیت بھی قربانی کی نہیں ہے یا عقیقے کی نہیں ہے، تو وہ پوری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی اسی کی قبول ہوگی کہ جس کی نیت خالصتاً قربانی ادا کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے دکھاوے اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ پھر تقوی کا اولین ظاہری مظہر کیا ہے؟ یہ تو ہے تقوی کی باطنی کیفیت، تقوی اخلاص نیت۔ تقوی کا اولین ظاہری مظہر اللہ نے بیان کیا ہے سورۃ البقرہ کے 23 رکوع میں۔ پورا رکوع روزے سے بحث کرتا ہے، اور ایک عجیب نقطہ لکھا ہے مولانا ابو الحسن الندوی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے دو روزے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں 6 آیتوں میں جو روزے کے احکامات بیان کیے ہیں، 5 آیتوں میں ایک روزے کا ذکر ہے اور 1 آیت میں دوسرے روزے کا ذکر ہے۔ 5 آیتوں میں اس روزے کا ذکر ہے جو صرف رمضان میں رکھا جاتا ہے اور جو ہر روز کچھ گھنٹے کا ہوتا ہے، اور 1 آیت میں پوری زندگی کے روزے کا ذکر ہے۔ اب یہ جو 5 آیتوں میں روزہ ہے، رمضان کا روزہ، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت اور آخری آیت میں ایک ہی بات بیان کی ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اور 5ویں آیت میں پھر فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح سے اللہ اپنی آیتیں واضح کرتا ہے تاکہ لوگوں میں تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کیا ہے؟ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں بچنا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی تربیت دیتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس دوران اپنے آپ کو روکتے ہیں کھانے سے بھی پینے سے بھی، یہ گویا ہمارے اندر اپنے آپ کو روکنے کی ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اب یہی تقویٰ ہے کہ انسان اپنے آپ کو روک سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے, اور اس تقوی کا, اس اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اولین مظہر کیا ہے, وہ ہے چھٹی آیت میں فرمایا بلا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے ناک طریقے سے مت کھاؤ. یہ ہے زندگی بھر کا روزہ, زندگی بھر اپنے آپ کو حرام خوری سے روکنا, کسی کا مال میرے کھاتے میں نہ آئے, کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کا مال ہڑپ کر لینا, رشوت لے لینا, ناجائز منافع خوری کرنا, ملاوٹ کرنا, سود لینا, آپ سب جانتے ہیں اللہ نے انسان کے باطن میں ایک ضمیر رکھا, بتا دیتا ہے کہ کمائی کا یہ طریقہ صحیح ہے, یہ طریقہ غلط ہے. تو تقوی کا اولین مظہر یہ ہے کہ انسان حرام کمائی سے بچے. قربانی کے حوالے سے یہ تقوی یہ ہوگا کہ انسان جو بھی جانور اللہ کی راہ میں پیش کرے اس نے وہ حلال کمائی سے حاصل کیا, اگر حرام کمائی سے جانور حاصل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ قبول نہیں ہوگا. اللہ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ, تم اللہ کی راہ میں پاکیزہ چیزیں جو کماتے اس میں سے خرچ کرو, حلال کمائی پاکیزہ کمائی وہ اللہ کی راہ میں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ طیب ہے اور اللہ تبارک و تعالی طیب چیز کو قبول کرتا ہے, تو جو حرام کمائی ہے وہ طیب نہیں ہے, وہ اللہ کیا قبول نہیں ہوگی. تو چاہے انسان حرام کمائی سے جتنا بڑا بڑا جانور لے آئے لیکن اللہ کیا وہ قبول نہیں, اور کمائی حلال کی ہے گنجائش تھوڑی ہے, تو اس سے اگر چھوٹا جانور بھی انسان لے آئے گا انشاءاللہ اللہ کیا قبول ہوگا. تو تقوی کے حوالے سے میں نے دو باتیں بیان کی, نمبر ایک اخلاص نیت, کہ نیت صرف یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے قربانی اور میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے, اور تقوی کا ظاہری مظہر یہ ہے کہ یہ قربانی حلال کمائی سے, حرام کمائی سے اگر ہے تو قربانی اللہ کیا قبول نہیں. حرام کمائی اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کی بڑی بڑی نیکیوں کو یہ جرم برباد کر دیتا ہے, بڑی بڑی نیکیاں اس کی تباہ کر دیتا ہے. حدیث مبارکہ میں یہ لفظ آتا ہے, یہ مضمون آتا ہے کہ اگر کسی کا لباس 10 درہم کا ہے, 9 درہم حلال کے ہیں, 1 درہم حرام کا ہے, اس لباس سے جو نماز اس نے پڑھی وہ اللہ کیا قبول نہیں ہوگی. فقہی اعتبار سے فقہا کہتے ہیں کہ نماز ہو گئی اس کی, آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا ثواب نہیں دے گا, وہ قبول نہیں کرے گا. فقہی اعتبار سے کیوں کہتے ہیں قبول ہو گئی یا نماز اس کی ہو گئی, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر فرق کیجئے کہ ایک آدمی پہلے حرام کماتا تھا اور اس نے اس حرام کمائی کے کمانے کے دوران نمازیں پڑھی ہیں, بعد میں اس نے توبہ کر لی, اس کو احساس ہو گیا, اس نے حرام خوری چھوڑ دی, رزق حلال پر آ گیا, تو اب یہ نہیں کہ وہ اپنی پچھلی ساری نمازیں دہرائے. امید ہے کہ جس اللہ نے توبہ سے اس کے پچھلے گناہ معاف کیے ہیں تو اس کی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو اس بانی میں کہتے ہیں علماء کہ نماز ہو جاتی ہے, دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں, لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ کیا قبول نہیں ہوگی اگر خدا نہ خاصہ وہ توبہ کیے بغیر مر گیا, حرام کماتے کماتے اس کی موت آ گئی, حضرت ناک موت, اس کی نماز اس کی کوئی. اللہ کے رسول نے نقشہ کھینچا کہ ایک شخص مسافر ہے, اس کے بال گرد آلود ہیں, سفر کی وجہ سے اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں, خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے فقیری کی حالت میں اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہا, لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو, جو کھایا حرام کا, جو پہنا حرام کا, اس کا گوشت اور اس کا خون یہ حرام کمائی سے بنے, اس کی دعا کیسے قبول ہو. تو اگر خدا نہ خواستہ ہمارے مال میں حرام کی آمیزش شامل ہے, ہم نے کسی کا حق دبا رکھا ہے, کسی سے پیسے لیے تھے اس کو واپس نہیں کیے, وراثت میں کسی کا حصہ تھا دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے خود فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو نہیں دے رہے. تو یہ ایسے جرائم ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی کوئی دعا، کوئی نیکی، کوئی انفاق کچھ قبول نہیں ہوتا. تو قربانی کے حوالے سے روح یہ ہے کہ نمبر ایک اخلاص ہو، نمبر دو قربانی کا جانور حلال کمائی سے حاصل کیا گیا ہو، نمبر تین جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ تقوی کے معنی ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا. تو قربانی اصل میں ایک علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ اظہار کریں کہ اللہ میں آپ کی خوشنودی کے لیے اپنی ہر خواہش قربان کرنے کو تیار ہوں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم قربانی پیش کر رہے ہوتے ہیں اور مصنون دعا پڑھتے ہیں جانور ذبح کرتے ہوئے، تو اس میں یہ الفاظ ہمیں اللہ کے رسول نے سکھائے کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے. اب ہر بھائی اپنا اپنا جائزہ خود لے کہ آیا واقعی ایسا ہے، اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، اس کی زندگی واقعتاً اللہ کے احکامات کے مطابق گزر رہی ہے. اگر ایسا ہے تو اس کی قربانی واقعی قربانی ہے، اور ورنہ محض ایک یہ رسم ہے. اور بدقسمتی سے آج ہمارے اکثر لوگوں کا معاملہ رسم کا ہی ہے. پچھلے دنوں میں ایک صاحب کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا جب قربانی کا وقت آتا ہے تو پورے گھر میں اس کی فکر ہوتی ہے، یہاں تک کہ بچے بھی اس فکر میں ہوتے ہیں کب جانور لایا جائے گا، کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، پورا گھر اس کی فکر کرتا ہے. اور یہ اچھی بات ہے، اللہ یہ ذوق و شوق عطا فرمائے. لیکن فجر کی نماز ہماری ہر روز ضائع ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی. اگر قربانی نہ کر رہے ہوں، نہ کر پا رہے ہوں، تو سب غمگین ہوتے ہیں کہ بھائی قربانی اس بار نہیں ہم کر پا رہے. اور فجر کی نماز ہماری ہر روز ضائع ہوتی ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بھائی کیا یہ نماز نہیں پڑھی جا رہی فجر کی، کیا وجہ ہے. لہذا کو اس کے بارے میں سوچو، غور کرو، آخر کیا کیا جائے، کس طرح سے اٹھا جائے. بھائی تم اٹھ جاتے ہو، مجھے بھی اٹھا دینا، یا یہ کام کریں، یہ کریں، یہ کریں، جس سے کہ ہماری فجر کی نماز ضائع نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ صبح اکثر ہماری اکثریت سوتی رہتی ہے، قربانی کے حوالے سے مستعد ہے. یہ صرف چھوٹی سی مثال ہے، ورنہ یہ ہے کہ اکثر لوگ پنج وقت نمازیں نہیں پڑھتے، قربانی پیش کرتے. اکثر لوگ جملہ معاملات میں شریعت کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، قربانی پیش کر رہے ہوتے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قربانی بھی نہ کریں، مطلب یہ ہے کہ سوچنا چاہیے. قربانی کا حکم قرآن مجید میں ایک دفعہ ہے، لیکن نماز کا حکم قرآن مجید میں بار بار ہے، وہ زیادہ اہم ہے قربانی کے حکم سے. بےہودگی بہائی سے بچنے کا حکم قرآن پاک میں بار بار ہے، رزق حلال کمانے کا حکم قرآن پاک میں بار بار ہے. تو ایسا نہ ہو کہ جو چیز زیادہ اہم ہے اس کا احساس ہی نہ ہو، اور جو چیز نسبتاً کم اہم ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ حاصل ہو. تو تقوی کا تیسرا مظہر یہ ہے کہ انسان اپنی ہر خواہش کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر کے اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے. یہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم قربانی کی یاد ہے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنا بچہ قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا. لیکن صرف یہی قربانی نہیں تھی، قرآن مجید کہتا ہے کہ اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. جب بھی اسے ان کے رب نے کہا میرا کہنا مان، انہوں نے فوراً کہا کہ میں کہنا مانتا ہوں اس رب کا جو تمام جہانوں کا پروردگار. تو انہوں نے ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کیا. موروثی جو بھی انہیں ایک گدی ملنے والی تھی، اگر وہ گدی اپنے باپ کی سنبھال لیتے تو زندگی بھر عیش کرتے. بادشاہ ان کا والد بہت بڑا پنڈت تھا اس معاشرے میں، یہ بھی اگر اپنے والد کی جانشینی کر لیتے تو بادشاہ بھی ان کے پاس آتا دعا کرانے کے لیے، نذرانہ پیش کرتا، اور غریب آدمی بھی آتا ان کے پاس دعا کرانے کے لیے، گھر بیٹھے ہوئے عیاشیں کرتے جیسے ہمارے ہاں گدی نشین، سجادہ نشین اور پیر وہ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان تمام مفادات کو قربان کر کے بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، ہر شرک کے خلاف آواز اٹھائی، قوم نے جان سے مارنے کی دھمکی دی، جان کی پرواہ نہیں کی اور آگ میں جانا قبول کیا. اسی طریقے پر اللہ نے بڑی دعاؤں کے بعد بچہ دیا تو کہا کہ بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کر آؤ جہاں پر کہ گھاس تک نہیں اگتی نہ پانی. بچے کی محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کیا اور جب بچہ بڑا ہوا تو اللہ نے کہا ذبح کر دو, ذبح کرنے پر تیار ہو گیا. تو تقوی یہ ہے کہ ہم اپنی ہر خواہش کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کریں. یہ ہے قربانی کی روح یعنی تقوی. تقوی یہ ہے کہ قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو, قربانی رزق حلال سے ہو, اور قربانی کا مطلب یہ ہو کہ ہم اپنی ہر خواہش کو اللہ کے احکامات کے سامنے قربان کر کے پوری زندگی میں ہم اللہ کا کہنا مانیں. مزید فرمایا لے تو کبر اللہ علی ما ہداکم, آخری الفاظ اس آیت کے یہ ہے تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. الفاظ بڑے عجیب سے ہیں بظاہر, اللہ تو خود ہی بڑا ہے اور بہت بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی وہ خود کتنا بڑا ہوگا, لیکن الفاظ یہی ہیں قرآن پاک کے کہ اللہ کو بڑا کرو. مراد یہ ہے کہ اپنے دار اختیار میں ثابت کرو کہ اللہ بڑا ہے. تم نے جانور ذبح کیا اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر, تمہارا قول یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تم نے 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھی, تم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تم عیدگاہ کے دن مسجد عیدگاہ کی طرف گئے تو تکبیریں پڑھتے ہوئے گئے, عیدگاہ سے واپس آئے تکبیریں پڑھتے ہوئے آئے, بار بار تکرار ہے کس کی اللہ اکبر اللہ اکبر. اب غور کرنا ہے کہ کیا اللہ واقعی ہمارے دار اختیار میں بھی بڑا ہے؟ آپ کو نظر آئے گا ایسا نہیں ہے. آج ہماری اکثریت اللہ کو زبان سے بڑا مانتی ہے ویسے نہیں مانتی. آج ہم میں سے اکثر لوگوں کے گھروں میں شیطان بڑا ہے. اکثر لوگوں کے گھروں میں اللہ کی نہیں چلتی, شیطان کی چلتی. ہر گھر میں ٹیلی ویژن ہے اور بہودہ فحاشی پر مبنی مناظر پورے اہتمام کے ساتھ پورے گھر والے دیکھتے ہیں, میچ دیکھے جا رہے ہیں, ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں, خبریں دیکھی جا رہی ہیں, اس کے درمیان بہودہ مناظر آ رہے ہیں, لیکن کوئی احساس تک نہیں ہے, ہم بے حس ہو گئے. اسی طریقے پر ہمارے کاروبار میں اللہ بڑا نہیں ہے, ناجائز منافع ہو رہی ہے اور کرپشن ہے, رشوتیں ہیں, کمیشن ہے, ملاوٹ ہے. ہماری شادی بیاہ میں اللہ بڑا نہیں ہے, ہر قسم کی ہندوانہ رسومات ہیں. ہمارے معاشرت میں اللہ بڑا نہیں ہے, پردے کے احکامات کی ہم دجیاں بھی کھیر دیتے ہیں, محرم نہ محرم کی تمیز ہمارے یہاں ختم ہو چکی ہے. تو فرمایا اللہ کو بڑا کرو, زبان سے کہتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر, واقعی ثابت کرو کہ اللہ بڑا ہے. اللہ کی مرضی چلتی ہے تمہارے گھر میں بھی, تمہارے کاروبار میں بھی, تمہارے شادی بیاہ میں بھی, تمہاری غمی میں بھی, تمہاری مارکیٹوں میں بھی, تمہاری منڈیوں میں بھی, تمہارے اسٹاک ایکسچینج میں بھی, تمہاری عدالتوں میں بھی, تمہاری اسمبلی میں بھی, ہر جگہ اللہ کا قانون اوپر ہے, اللہ کا دین غالب ہے. لتکبر اللہ علی ما ہداکم, تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. وبشر المحسنین, اے نبی نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے. آخر میں جیسے میں نے پچھلی بار کچھ آپ کو توجہ دلائی تھی, ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بڑا مبارک ہے, اس کے حوالے سے کچھ اعمال کی طرف ابھی بھی اس عشرے کے کچھ دن باقی ہیں. آج پانچواں دن ہے اور ابھی 5 دن باقی ہیں. ان 5 دنوں میں ہمیں کثرت سے تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے. حکم یہ ہے کہ ان دنوں میں تسبیح کرو, اللہ کی حمد کرو, اللہ کی تکبیر کرو, تحلیل یعنی کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ, اور تیسرے کلمے میں یہ سارے کلمات شامل ہیں. تو ہر وقت چلتے پھرتے کوشش کیجیے تیسرے کلمے کا فکر کرتے رہیں. ان دنوں کے روزے بڑے قیمتی ہیں, 5 دن تو گزر گئے, اگر ابھی تک نہیں رکھے تو 4 ابھی دن باقی ہیں, ان میں روزہ رکھیے. خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ, یہ روزہ پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ضرور کوشش کیجیے. جو 10 راتیں ذی الحجہ کی ان کی اللہ نے قسم کھائی ہے سورہ فجر میں بلیال ناشر, ان راتوں میں کچھ عبادات کا اہتمام کیجیے. خاص طور پر 10ویں رات جو عید رات کہلاتی ہے, چاند رات کہلاتی ہے, اس کو حدیث میں کہا گیا لیلۃ الجائزہ، اس رات کو اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے اپنے بندوں کو، جو جاگتے ہیں عبادت کرتے ہیں انہیں انعام ملتا ہے، اللہ کا انعام اس رات میں حاصل کیجیے. اور باقی جس بھائی کے پاس بھی 52.5 تولے چاندی یا 612 گرام چاندی، تقریباً 36,000 روپے بنتے ہیں آج کل، اس مالیت کا جس کے پاس بھی نصاب ہے ضروریات سے زیادہ، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، چاہے تجارتی مال کی شکل میں ہو، چاہے کیش کی شکل میں ہو، چاہے کسی جائیداد کی شکل میں ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اسے قربانی کرنی چاہیے. شوہر پر کے پاس ہے تو شوہر بھی کرے، بیوی کے پاس ہے تو بیوی بھی کرے. اور کوشش کیجئے اس میں کہ پہلے دن ہی اس عادت سے فارغ ہوں، پہلے دن ہی افضل ہے. اور باقی اس کے علاوہ فقہ حنفی کے مطابق 3 دن، اہل حدیث فقہ کے مطابق 4 دن تک قربانی وہ کی جا سکتی ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کر دیتے ہیں شوہر صاحب اپنی طرف سے، ایک مرتبہ کرتے ہیں بیوی کی طرف سے، غلط ہے. جو بھی صاحب نصاب ہے اس کو ہر سال کرنی ہے، تو اگر بیوی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کی طرف سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کر دے تو وہ نفلی قربانی شمار ہوگی، ثواب مل جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اصلا قربانی اسی پر ہے جو صاحب نصاب ہے، تو اگر مرد کے پاس نصاب ہے تو اسے ہر سال اپنی ہی قربانی کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ قربانی مرحومین کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو وہ بھی کی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومین کو اس کا اجر دے گا. باقی یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ اگر آپ حصہ ڈال رہے ہیں تو ساتوں کے ساتوں آدمی جو آپ کے ساتھ اس جانور میں شریک ہیں، ان سب کے بارے میں آپ کو یہ اعتماد ہو کہ ہاں ان کا رزق رزق حلال کا، ان میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جو کسی صوبی ادارے میں کام کرتا ہو یا جو اوپر کی کمائی سے عیاشی کر رہا ہو یا جس کے معاملات کے بارے میں محسوس ہو کہ اس کے معاملات صاف ستھرے نہیں ہیں. کوشش کیجئے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ حصہ دار نہ بنائیے، اس لیے کہ اگر کسی ایک آدمی کی کمائی بھی حرام کی ہے تو وہ ساتوں کی قربانی کو لے ڈوبے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف اسے اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.